بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. یہ نیا عنوان شروع ہوا. ہم نے گزشتہ جو عنوان پڑھا تھا وہ باب الخوف تھا، اور وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ یہ دو چیزیں ہیں جو ایک مؤمن کے لیے ضروری ہیں، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، جس کو کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. نہ ایسا ہو کہ انسان پر خوف ہی خوف ہو اور امید نہ رہے، یہ بھی منع ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ بھی منع ہے. اور یہ بھی نہ ہو کہ انسان کو خوف نہ رہے، بالکل امید ہی امید ہو. جب خوف ہی نہیں رہے گا، امید ہی امید رہے گی، تو انسان ہر برائی میں مبتلا ہوگا اور نفس و شیطان کے پیچھے بھی چلتا رہے گا. روکنے والی جو چیز ہے انسان کو وہ خوف ہے. اور دیکھا جائے تو دنیاوی نظام میں بھی یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک اصول ہے جو تفسیر کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور بعد میں بھی پتہ نہیں کہیں آیا ہوگا، کہ دو اصولوں پر عام طور پہ انسان جیتا ہے. ایک ہے دفع مضرت، ایک ہے جلب منفعت. دفع مضرت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے نقصان کو دور کرے، نقصان سے اپنے آپ کو بچائے. اور جلب منفعت کے معنی ہوتے ہیں انسان کوئی نفع حاصل کرے. یہ دو اصول ہیں. دنیاوی امور میں بھی انسان جب کہیں کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی اور کام ہے، تو اس میں دیکھتا ہے کہ اچھا میں یہ کروں گا تو اس سے نقصان تو نہیں ہو سکتا، یہ نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں، پھر دیکھتا ہے کہ نفع کتنا ہوگا. تو دنیاوی امور میں بھی انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، فلانی چیز میں نے خریدی تو اس سے فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. نقصان یہ ہے کہ اچھا اتنی ساری رقم میں اس میں لگا رہا ہوں، اچھا نفع کیا ہوگا اس کے مقابلے میں. نفع اگر نہیں ہے اور نقصان ہے تو ظاہر ہے کہ انسان اس کام کو نہیں کرتا. تو جس طرح دنیاوی امور میں جس طرح انسان نفع اور نقصان کی بنیاد پر بہت سے امور طے کرتا ہے، اپنے کھانے میں، اپنے بزنس میں، اپنی چیز میں، گھریلو معاملات میں، باہر کے معاملات میں، ہر چیز میں یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ یا دیکھو نقصان یا نفع، نقصان یا نفع، کس چیز کو انسان دیکھتا ہے. اب کسی کی دنیا کی نظر ہے تو اسی حد تک رہے گا، اور کسی کی دینداروں والی نظر ہے، ایمان والی نظر ہے، تو وہ دیکھے گا اللہ کی نظروں میں یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، آخرت کا نفع ہے یا نقصان ہے، وہی نفع نقصان، نفع نقصان. یہ دو اصول ہیں جن پر انسان جیتا ہے، یہی ہے خوف اور امید. خوف ہوتا ہے کسی نقصان کا، اللہ کے ناراضگی کا، سزا کا، عذاب کا، یا دنیا داروں کی نظر میں دنیا کے نقصان کا. اور امید ہوتی ہے تو یہی کہ اچھا دنیا والوں کی نظر میں دنیا، اتنے پیسے مل جائیں گے، ہم بینک میں پیسے رکھیں گے اور سود پر دیں گے، سیونگ اکاؤنٹ کھولیں گے تو اس میں اتنا منتھلی وہ سود ملتا رہے گا. دنیا کی نظروں کے اعتبار سے وہ ہے، لیکن جو دین کی نظر رکھتے ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ یہ دیکھیں گے نہیں نہیں، سود اس میں مجھے اتنا پرسنٹ تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے جنگ، میں اور اللہ سے جنگ کروں، دنیا میں ہی وبال آئے گا، دنیا میں ہی اس کا وبال آئے گا، آخرت میں جو آئے گا وہ تو آئے گا ہی، وہاں تو ہم کیا کریں گے، وہاں تو دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں. دنیا میں اگر بچ بھی گیا انسان وبال سے, آتا ہے, لیکن دنیا میں اگر انسان اس کے وبال سے بچ بھی گیا تو آخرت میں تو وبال ہے ہی. یہ حرام کھانے والوں کے لیے بڑی سخت یہ آزمائش ہوتی ہے کہ ایمان, اگر ایمان کا غلبہ ہے تو پھر وہ سوچے گا نہیں نہیں دنیا کا تھوڑا سا نفع مجھے نہیں چاہیے, آخرت کے نقصان سے میں بچ جاؤں, اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں. لیکن اگر نظر ایمان دنیا پر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر, دین پر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے, بلکہ دنیا پر نظر ہے, ٹھیک ہے, نہیں نہیں سود مل جائے گا, یہ مل جائے گا, اتنے پیسے مل جائیں گے, اسی بنیاد پر انسان کیا کچھ کر لیتا ہے, اور دنیا کا پورا جو فساد ہے وہ پورا اسی بنیاد پر ہے. بہرحال تو یہ دو اصول ہیں, جس کی جو سوچ ہوگی اس کے لحاظ سے وہ نفع و نقصان طے کرے گا, لیکن انسان ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ نقصان سے اپنے آپ کو بچائے, اور نقصان سے بچتے ہوئے اگر نفع حاصل ہو سکتا ہو تو نفع حاصل کرے. یہ ایک عام اصول انسان کا ہوتا ہے. اب کون سی چیز کو انسان نفع سمجھے, کون سی چیز کو نقصان سمجھے, یہ ہر ایک کی نظر مختلف ہے. ہمیں قرآن و حدیث نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہونے نہ ہونے کو دیکھو. اللہ کی ناراضگی والے کام یہ ڈرنے کی چیز ہے, اور اللہ کو خوش کرنے والے کام یہ رجا اور امید والے کام ہیں, ان کو کرو اور اللہ سے اچھی امید رکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ ہے, مشہور ہے, کہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر اسے کرو نہیں, اور کوئی بھی نیکی چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑو نہیں. سند کے اعتبار سے مجھے معلوم نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اس کی نسبت کتنی صحیح ہے, بہرحال میں نے اس کی تحقیق نہیں کی, لیکن بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ منسوب ہے. بات صحیح ہے, بات درست ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ یہ سوچ کر نہ کر لے کہ چھوٹا ہی گناہ ہے, اس لیے کہ چھوٹا گناہ جو ہم کہتے ہیں کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ, یہ کبیرہ اور صغیرہ جو مسئلہ آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بڑی آگ اور چھوٹی آگ. جب چھوٹی سی ایک آگ ہے جس میں ایک شہر جتنا جگہ جل جائے, ایک مکان کی بات نہیں ہے, ایک درخت کی بات نہیں ہے, ایک علاقے اور محلے کی بات نہیں, ایک چھوٹی سی آگ ہے جس میں ایک پورا شہر جل جائے, اور ایک بڑی سی آگ ہے جس میں پوری دنیا جل جائے. اسی طرح ہے بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ. یہ جب ہم کہتے ہیں چھوٹا تو انسان سمجھتے ہیں چھوٹا ہی ہوگا, یہ چھوٹا کا مطلب ہے کہ چھوٹی آگ ہے, اللہ کی نافرمانی, ہم کسی بڑے سے بڑے حاکم کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ حاکم ہے, ناراض ہو جائے گا تو اس کی جانب سے سخت پکڑ آئے گی. کوئی کہے کہ نہیں نہیں اس پہ تو صرف 100 کوڑے ہی لگنے والے ہیں, وہ حاکم جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو صرف 100 کوڑے لگیں گے, ہاں دوسری وہ جو دوسرا جو بڑا جرم ہے نا اس پر تو یہ کہ اچھا وہ قتل اور پھانسی کی سزا دے دے گا, لیکن اس پہ صرف 100 کوڑے لگیں گے, صرف 10 سال جیل میں رہنا ہوگا, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا ہے اس لیے کہ پھانسی کے مقابلے میں چھوٹا ہے. بس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم صغیرہ کو بہت چھوٹا سمجھ کر, معمولی سمجھ کر, اچھا چلو ٹھیک ہے چھوٹی سی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ کبھی چھوٹی سی بات پر بھی ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کبھی چھوٹے سے عمل پر بھی ہو سکتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نماز کے لیے پہنچے تو نماز جماعت ہو رہی ہے, انسان پہنچا ہے تو آتا ہے کہ بھاگ کر نہ جایا کرو, دوڑ کر نہ جایا کرو, چلتے ہوئے آؤ, عبادت کا کام ہے, عبادت کے لیے ہے تو اطمینان اور سکون سے جاؤ. جس طرح نماز میں عبادت میں سکون ہو, نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی عبادت ہے تو اس میں بھی سکون ہونا چاہیے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی شخص نماز کے لیے پہنچتا ہے, رکوع میں امام کو پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا, سجدے میں اگر امام کو پایا تو رکعت نہیں ملی لیکن سجدہ کر لینا چاہیے. اس پر شرا نے لکھا ہے کہ کوئی بعید نہیں اللہ کی شان سے کہ یہ جو سجدہ انسان پہنچا ہے, امام رکوع سے اٹھ گیا, اب انسان سوچتا ہے ویسے بھی تو اب یہ زائد ہی ہے, جب تک امام دوبارہ کھڑا نہیں ہو جاتا میں انتظار ہی کر لیتا ہوں. علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں پر بھی انسان کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے, جیسا کہ احادیث میں تعلیم دی گئی, انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سجدے سے امام اٹھ جائے اور قیام میں آ جائے پھر جا کر نماز میں شامل ہوں, بلکہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے. کیا بعید ہے کہ یہی سجدہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور ایسے تو بہت سے واقعات ملیں گے کہ چھوٹے سے عمل پہ مغفرت. ایک اتنے بڑے فقیہ, اتنے بڑے وقت کے اللہ تعالیٰ نے جن سے بڑا کام لیا, بڑی تصنیفات, بڑی بڑی کتابیں, جن سے جن کے علوم دنیا میں پھیلے, کتاب لکھ رہے ہیں, لکھتے ہوئے ایک باپ کے بارے میں لکھتے ہوئے اچانک سے روح قبض ہو جاتی اور انتقال ہو گیا. کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا, بتایا کہ اس طرح ہوا تھا, میں تو ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پتہ چلا موت کا وقت, اچھا یہی روح نکلنا ہے, چلو ٹھیک ہے پھر چلو چلتے ہیں. پوچھا آگے کیا معاملہ ہوا, کہا کہ ایک مرتبہ میں لکھ رہا تھا تو لکھتے ہوئے ایک مکھی میرے قلم پہ آ کے بیٹھ گئی. اس زمانے میں وہ لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے, تو قلم کو ہم روشنائی میں, سیاہی میں, روشنائی میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد نکالتے ہیں, تو اس میں وہ کہا کہ میں جیسے ہی میں نے اوپر رکھا اور ایک صاحب تصنیف ایک مسئلہ جب سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو فوراً لکھنا ہوتا ہے, دیر نہیں لگانی کہیں کہیں بھول نہ جائے اور ابھی لکھتے چلے جانا ہے, اس دوران انہوں نے جب روشنائی کے اندر اپنا قلم ڈالا, باہر نکالا, اتنے میں مکھی آئے اور اس پر بیٹھ گئی. میں نے سوچا کہ بیچاری پیاسی ہے, پینے کے لیے آئی ہے, اس پیاسی, اس میں بھی تو جان ہے. اس پر اس کو ان کو ترس آیا کہ بیچاری پیاسی ہوگی اس لیے پینے کے لیے یہاں بیٹھی ہے. انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کر لیا کہ وہ پی کر اٹھ کر چلی جائے, اس کے بعد لکھنا شروع کریں. فرماتے ہیں میرے اس مکھی کی وجہ سے مغفرت کر دی گئی. کہیں چھوٹا سا عمل, اس پر اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں, اور کہیں چھوٹا سا گناہ اس پر پکڑ ہو جائے. بلکہ بسا اوقات تو وہ گناہ ہماری نظروں میں گناہ بھی نہیں ہوتا. احادیث میں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں. ایک عورت تھی, اس نے بلی پال رکھی تھی اور اس کو جس طرح کھانا دینا چاہیے وہ دیتی نہیں تھی. اگر چھوڑ دیتی اس بلی کو تو وہ باہر جا کر اپنا گزارا خود ہی کر لیتی. اس نے اس کو گھر میں رکھا تھا, پابند رکھا تھا, کھانا دینے میں اس نے کوتاہی کی, بلی مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے عذاب, اس کو عذاب میں گرفتار کیا گیا, عذاب میں وہ پکڑی گئی اس وجہ سے کہ اس بلی کو اس نے تکلیف پہنچائی اور اس کو کھانا نہیں کھلایا. شاید کسی کو اتنا بڑا محسوس نہ ہوا ہو, لیکن اللہ کے یہاں یہ بڑی پکڑ کا ذریعہ بن گیا. احادیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب کا ذریعہ بن گیا. اور ایک عورت, احادیث مشہور ہیں, سب نے پڑھی ہیں, سنی ہیں, بدکار عورت تھی, کہیں جا رہی تھی, پیاس لگی, کنویں کے پاس گئی, کچا کنواں تھا, اس میں کچھ پانی لینا بھی آسان نہیں تھا, نیچے اتری, جیسے عام طور سے سیڑھیوں کی طرح کچھ بنا ہوتا ہے, تو اس طرح نیچے اتری, نیچے جا کر پانی پیا, اوپر آئی, دیکھا کہ کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی جو ہے اس کو چاٹ رہا ہے. اس کو ترس آیا کہ کتا ہے, اس کو پیاس لگی جیسے مجھے پیاس لگی تھی, وہ نیچے اترتی ہے, اب پانی لائے کیسے؟ تو اس نے چمڑے کے موزے پہنے تھے, چمڑے کے موزے کے اندر پانی بھرا, لیکن اوپر چڑھنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنے ہیں, تو اس چمڑے کے موزے کو منہ میں پکڑ لیا, اس میں پانی بھرا, منہ میں پکڑا اور اوپر چڑھی, اوپر جا کر کتے کو پانی پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی. تو یہ تو واقعات میں اگر ہم چلیں تو یہ سلسلہ, ایسے تو کئی واقعات ہیں اور احادیث میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں, خوف کی بنا پر مغفرت اور بسا اوقات رجا کی بنا پر مغفرت, کبھی چھوٹے سے عمل کی بنا پر مغفرت, کبھی چھوٹے سے کسی گناہ کی وجہ سے مواخذہ اور پکڑ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. احادیث میں بھی ہم دیکھیں تو اس کی مثالیں ملتی ہیں. اصل یہ ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا, جیسے گزشتہ باب میں بھی شروع میں تذکرہ آیا تھا کہ ہم لوگوں کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امید بہت زیادہ, حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں, اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو ماحول ہوتا ہے جس میں دین کا اتنا جذبہ نہیں ہے, عمل کا اتنا جذبہ نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, کوئی گناہوں میں, معاصی میں, برائیوں میں مبتلا ہے, نہ نمازوں کا اہتمام ہے, نہ کوئی فرائض کی اور کوئی ادائیگی کا اہتمام ہے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے نا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہہ دیا غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں تو کیا تمام کفار بھی اور مشرکین بھی جنت میں چلے جائیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ تو ایمان تو ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غفور الرحیم ہونا جو ہم پیش کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں, کچھ پابندیاں بھی ہیں. تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ کفر و شرک کے ساتھ جنت نہیں ہو سکتی, یہ تو عقیدے کی بات ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں. اور جنت میں گندگی کے ساتھ انسان نہیں جا سکتا, وہ گندگی انسان دنیا میں توبہ کے ذریعے سے دھو لے یا آخرت میں دوزخ کی آگ اسے دھو دے, یہ دو اصول ہیں. اور تیسری چیز, ہاں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب پر پردہ ڈال دے اور چھپا دے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, لیکن بہرحال اصولی طور پر یہ دو چیزیں ہیں, اصولی طور پر دو ہیں. تو امید, انسان امید کس کو کہتے ہیں؟ امید کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جس حد تک اپنی کوشش ہو سکتی ہے کر لے, اور کوشش کے بعد پھر امید رکھے, اس کو کہیں گے امید, اس کو کہیں گے رجا. ہم جو عام طور پر مبتلا ہوتے ہیں عموماً کے گناہ بھی کرتے رہیں اور پھر امید رکھیں, اس کو ہم امید کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہاں پر رجا کا وہ لفظ جو ہے غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے, اس کو امید نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں تمنا کرنا. تمنا کرنا, اس کو حوث کہہ سکتے ہیں, تمنا کہہ سکتے ہیں. ایک شخص ہے, اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ جو زمین خالی پڑی ہوئی ہے, اس زمین میں پیداوار اچھی طرح اگ جائے. وہ کیا کرتا ہے, اس کے لیے مٹی کو نرم کرتا ہے, پھر بیج ڈالتا ہے, پھر اس میں کھاد ڈالتا ہے, اس میں پانی دیتا ہے, اس میں محنت کرتا ہے, اور پکنے کا وقت آیا, اگنے کا وقت آیا, کاٹنے کا وقت آیا, ان اوقات کے وہ خیال رکھتا ہے. اس کے پڑوس میں ایک دوسرا شخص ہے, اس کے پاس بھی زمین ہے, جب کاٹنے کا وقت آیا تو وہ کہتا ہے اچھا ہاں, مجھے بھی امید تو بہت ہے کہ میرے بھی کھیت میں پیداوار اگے گی. ہم اس سے کہتے ہیں تم نے زمین میں بیج ڈالے؟ کہ نہیں نہیں وہ تو میں نے نہیں کیا ہے, پانی دیا, بیج ڈالا, کچھ کیا, تم نے کچھ بھی محنت کی, کوشش کی؟ نہیں میں نے کچھ کیا تو نہیں ہے, لیکن امید یہ ہے کہ یہ میرے زمین میں پیداوار نکل آئے گی. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے, میرے بغیر بیج ڈالے بھی پیداوار اگ سکتی ہے نا. ہاں اگ تو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے اور اصول بھی تو رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بھی تو مقرر فرمائے ہیں بندوں کے لیے کہ یہ اسباب اختیار کرو. اگر کوشش ہی نہیں کی, محنت ہی نہیں کی, اور کوئی اسباب اختیار نہیں کیے, اب امید کو امید کہنا غلط ہوگا, تمنا کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اگر ہم اعمال صالحہ اختیار کریں, کوشش کریں, اور اس کوشش کے بعد پھر امید رکھیں, تو اس کو کہیں گے یہ سچی امید ہے. اس کے لیے ہمیں اسلاف کے واقعات دیکھنے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح کوششیں کی ہیں. بہرحال انسان اگر محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں امید اور اس کو کہتے ہیں رجا, یہ صحیح ہے. ایک شخص ہے جو کوشش نہیں کرتا, کوئی محنت نہیں کرتا, اور اسباب اختیار نہیں کرتا. اسباب کون سے؟ جو اللہ نے بتائے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے, وہ نہیں اختیار کرتا, اور پھر جب کہتا ہے کہ امید, تو یہ امید نہیں ہے, یہ تمنا ہے, اور اس کو دھوکہ کہہ سکتے ہیں, غرور کہہ سکتے ہیں, یہ امید اور رجا نہیں ہے, جس کو شریعت کی اصطلاح میں رجا کہا جائے. بہرحال ایک تو یہ چیز ہے جو عموماً جس میں انسان غلطی کرتا ہے کہ رجا کے مفہوم کو غلط جگہ لے جاتا ہے اور صحیح اس کا مفہوم نہیں سمجھتا, اس کی وجہ سے وہ غلطی کرتا ہے, یعنی گویا بے محل یہ لفظ استعمال کرتا ہے, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انسان غلطی میں مبتلا رہتا ہے. ایک تو یہ, دوسری طرف یہ تو ان لوگوں کی بات ہو گئی نا جو اعمال صالحہ اختیار نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور پھر امیدیں رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دوسری جانب پہ کھڑے ہیں، کچھ لوگ بالکل دوسرے کنارے پر کھڑے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دوسرے کنارے پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں، اور اب وہ ایسے ہیں کہ نہیں نہیں ہماری تو جنت پکی ہے، ہماری تو جنت پکی ہو گئی، اس لیے کہ ہم تو ظاہر ہم نے اعمال اتنے کیے ہیں، ہم تو نیکیاں کرتے ہیں، ہم فرائض اور نوافل، ہم تو تہجد کے پابند ہیں، ہم اتنے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اپنے اعمال اپنے خود ہی اپنا حساب وہ لگا کر پھر فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، دیکھو فلانا یہ نہیں کرتا وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، فلانا یہ کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، اب دوسروں پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں جانب غلط ہیں، یہ دونوں جانب غلط ہیں کہ گناہ کر کے امید، کوشش کے بغیر امید جنت کی اور اللہ کے رضا کی، یہ بھی دھوکہ ہے، اور کوشش کرنے کے بعد پکا کر لینا اور یقین کر لینا اور مطمئن ہو جانا کہ ہم تو جنتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگی کیسی عجیب تھی، ان کی زندگی اتنی عجیب تھی، کوشش میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، جو ہو سکتا تھا محنت اور کوشش کرتے رہے، اسباب اختیار کرتے رہے، تب بھی ڈرتے رہے، تب بھی ڈرتے رہے، حالانکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بعضوں کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، رضی اللہ عنہم و رضوان تو تھے ہی، اس کے علاوہ جنت کی بھی خصوصی بشارت ان کو مل چکی تھی۔ سوال یہ کہ پھر خوف کس بات کا، پھر خوف کس بات کا؟ اس کو شاید ایک مثال ہمارے استاد حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری مدظ اللہ نے دی ہے، اس سے ایک اچھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مثال ہے تاکہ بس بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک شخص ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر چلنا ہے تمہیں، سائڈ واک ہے، جس کو سائڈ واک جو ہم کہتے ہیں، عام روڈ کے ساتھ چلنے کا راستہ ہوتا ہے، تو یہ چلنے کا راستہ ہے، یہاں سے چل کر تمہیں آگے جانا ہے تقریباً 1 کلومیٹر دور تک، وہاں جانا ہے بس، لیکن اسی میں چلنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا گا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کر لے گا، چھوٹا بچہ بھی کر لے گا، بڑا بھی کر لے گا، جو اچھی طرح نہیں چل سکتا وہ بھی کر لے گا، بغیر بے فکر چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہی اتنی جگہ جو سمجھ سکتے ہیں کہ 2.5 فٹ 2 فٹ کی جگہ ہوگی، 3 فٹ کی جگہ سمجھ لیں ہم، یہی جگہ ہے لیکن بہت بلندی پر، تقریباً 50 منزلہ کوئی عمارت ہے، اور 50 منزلہ عمارت میں ایک عمارت سے دوسری عمارت تک ایک طرح کا برج بنا ہوا ہے، جو بس سیدھا 2 فٹ کی جگہ ہے، چلنے کا راستہ ہے، اس کے علاوہ سائڈوں میں کوئی ریلنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ کوئی کہتا ہے یہ دیکھو یہاں سے وہاں تک تقریباً 0.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، یہاں سے وہاں تک چلے جاؤ، اتنی جگہ میں تو انسان عام چل سکتا ہے، کوئی ڈرنے کا اور گرنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں اوپر جا کر نہیں چل سکتا۔ بعض لوگ تو پہلے ہی منع کر دیں گے، نہیں نہیں میں نہیں چل سکتا، کیوں؟ اتنی 2-3 فٹ کی جگہ ہے، اتنی جگہ تو ہر جگہ انسان کو چلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور زمین پہ جب چلتے ہو عام راستے پر تو گرتے بھی نہیں، تو وہاں کیوں؟ بس وہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ میں اس راستے میں چل سکتا ہوں، لیکن ڈر پھر بھی لگا رہتا ہے، نہیں نہیں گر سکتا ہوں، میں یہاں سے گر سکتا ہوں، اور عام راستے پر چلے گا تو ڈر بھی نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان تھا کہ ان کو سب کچھ، کوششیں تھیں، اسباب تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ خوف اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام کی چھوٹی غلطیاں جن کو گناہ نہیں کہہ سکتے، کبھی ان سے کوئی ایسی چیز ہو گئی جو اللہ کو مناسب نہیں لگی اور اس پر مواخذہ ہوا، تو آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، انہوں نے توبہ استغفار کی، اور بڑے بڑے حضرات کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بتایا کہ دیکھو ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، امید لگا کر نہ بیٹھ جاؤ، ان بڑوں بڑوں نے گناہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نسی آدم علیہ السلام بھولے تھے، بھولے تھے، اور ہم لوگ قصدن گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں رہتا، اور ایک پیغمبر ہیں وہ بھول کر ایک کام کر لیتے ہیں اور اتنی توبہ کرتے ہیں کہ ان کی توبہ کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ کیسی توبہ کی تھی. بہرحال دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, نہ یہ کہ انسان رجا اور امید ایسی رکھے کہ اسباب ہی اختیار نہ کرے جس کو دھوکہ اور غرور اور تمنا کہہ سکتے ہیں, اور نہ ایسا ہو کہ نیک اعمال کرے, کوشش کرے اور پھر اپنے لیے گویا کہ یہ امید پکی کر لے, امید کے درجے میں جس طرف خوف بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اچھا ایسی امید کہ اچھا اب تو مجھے کوئی خوف نہیں رہا, اب تو بس ٹھیک ہے میرا جنتی ہونا تو پکا ہی ہے, اپنے دل میں اطمینان کر لیتے ہیں کہ اب میں جنتی ہوں. یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ کسی چیز پہ پکڑ ہو سکتی ہے. اور ایسی مثالیں بھی حدیث میں اس کی ملتی ہیں. اس لیے کہ اگر ہم نیک اعمال کر لیتے ہیں, بس ایک دو باتیں کہہ کے آگے ہم اب کتاب کی طرف جاتے ہیں, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اعمال صالحہ کی, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم فرائض ادا کر لیتے ہیں, واجبات اور سنن مؤکدہ ادا کر لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ نفل اعمال بھی کر لیتے ہیں, یہ سب توفیق اگر ہے تو خالص اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے, احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. اور یہ توفیق جب اللہ تعالیٰ چاہے سلب کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کل میسر لما خلق له, ہر ایک کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا, ہر ایک کے لیے وہ کام آسان کیا گیا ہے جس کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو جنتیوں والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں, اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے تو دوزخیوں والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں. کتنے ہیں جن سے ہم کہیں دیکھو یہ کر لو وہ کر لو وہ, ہاں ٹھیک ہے سب کچھ کرنے کے لیے بڑے بڑے کام محنت مشقت کے وہ کر لیں گے, ان سے کہو کہ کلمہ پڑھ لو, نہیں پڑھ سکتے. ان سے کہو کہ اچھا بڑے بڑے مجرم اور جرم کرنے والے لوگ ان سے کہو یہ کر لو, فلانے کو یہ کر دو یہ کر دو, دنیا میں ایسے کیسے حادثات پیش آتے ہیں کہ اچھا اتنے پیسے دیے فلانے کو قتل کر دو, کر دیتے ہیں. کیوں؟ جب اللہ نے اس کو اس کام میں لگایا اس راستے پر وہ لگ گیا. ایک شخص ہے جو نیک صالح ہے, اس سے قتل تو کیا اس کو کہا جائے کہ تم فلانے کو تھپڑ مار دو؟ نہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا, تمہیں $1,000 ملیں گے ایک تھپڑ مارنے کے. نہیں, کسی کے چہرے پر تھپڑ تو میرے لیے حرام ہے, ایک حرام کام کر کے میں پیسے لوں, نہ پیسے میرے لیے حلال ہوں گے نہ مارنا حلال ہوگا. اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اتنا نہیں, چلو ایک گالی ہی دے دو, وہ بھی نہیں کرتا. $1,000 کے $10,000 بھی دے دو گالی میں نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے وقعت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی, اور اللہ نے کی توفیق اس کو شامل حال ہے, اس لیے وہ نہیں کر رہا ہے. یہ پورا اللہ کی جانب سے ہے, اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ صرف اللہ کا فضل ہے. اسی لیے ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں اور آتا رہتا ہے کہ عبادت کے اخیر میں استغفار ہے, عبادتوں کے اخیر میں استغفار ہے, کہ کہیں عبادت کو انسان یہ نہ سمجھ جائے کہ اچھا اب تو پکا ہو گیا میرا جنتی ہونا. عبادت نماز پڑھتے ہیں اخیر میں ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا, سلام پھیرا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, وبالاسحاری تہجد پڑھی, رات کا آخری حصہ آیا قرآن میں آتا ہے وبالاسحاری ہم یستغفرون, رات کا آخری حصہ آتا ہے تہجد سے فارغ ہوتے ہیں تو اب وہ استغفار کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. پتہ نہیں ہماری عبادت قبولیت کے درجے کی ہے بھی یا نہیں ہے, اس قابل ہے کہ قبولیت اس کو حاصل ہو ہمیں نہیں پتہ ہے. یا اللہ ہم استغفار کرتے ہیں, ہم نے کیسی عبادت کی, بے توجہی والی عبادت تھی. تو ایک تو عبادتوں کو ہم اگر دیکھیں تو ہماری عبادتوں کی مقدار اتنی کم, پھر اس میں دیکھیں تو اس کا وزن کتنا کم ہے, وہ دھیان اور اخلاص اور خشوع وہ چیزیں نہیں ہیں, یہ اس میں کمی ہے. تو ان کے ساتھ ہم امید رکھیں یا یقین کر لیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے لیے اور مطمئن ہو جائیں کہ جنت پکی ہو گئی, یہ دھوکہ ہے, یہ بھی غلط ہے. بہرحال اگر اعمال صالحہ کی توفیق ہے تو یہ صرف اللہ کا فضل ہے, نہیں ہے بہرحال اگر ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تاکہ اس پر اللہ کی طرف سے مزید اضافہ ہو. لئن شکرتم لازیدنکم, اور اگر ولئن کفرتم, اور اگر اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی ناشکری کی اور اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے بس مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ دل کی حالت پلٹ دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے, جیسے چاہے اس کو پلٹ دیتا ہے, جب چاہے پلٹ دے. دل کی حالت تو ایسی ہے کہ قلب کو قلب کہتے ہیں اس لیے کہ یتقلب, وہ پلٹتا رہتا ہے. آج اگر اللہ نے نیکی کا جذبہ رکھا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ایسا نہ ہو کہ انسان دھوکے میں پڑ کر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے, جس سے عجب اور کبر میں مبتلا ہو کر انسان غلط راستے پر چلا جائے. اور ایک ایسا ہوتا ہے, ایک ایسا ہے کہ عجب اور کبر ایسی چیز ہے کہ انسان کو پھر ایسا گراتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں گر رہا ہوں. پھر انسان ایسا گرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان گر رہا ہے. بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں, ایک تو اعمال کی ظاہری شکل ہے, اگر اس کی بھی توفیق ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اللہ کا انعام سمجھا جائے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ آخرت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے, اعمال کا وزن ہوگا, اور وزن اخلاص اور خشوع اور ان چیزوں کی بنیاد پر ہوگا. یہ ایک مستقل چیز ہے. بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں. باب الرجاء, امید کا بیان. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا ارشاد ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے, اے میرے بندوں, گویا میرے بندوں سے آپ کہہ دیں میری طرف سے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی. کیسے زیادتی؟ گناہوں کے ذریعے سے. بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, جرم کیے ہیں, جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بہت بڑے جرم ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ کہہ دیجئے, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کیے ہیں, ظلم کیے ہیں, گناہ کیے ہیں, اپنی جانوں پر اس طرح زیادتی کی ہے کہ گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں, اور اللہ کی تو شان ہی ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اس سلسلے میں ایک ضعیف روایت ہے, اور واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ویسے تو اور کئی حضرات کے ساتھ ایسی بات پیش آئی تھی, خاص طور پہ یہاں پر ایک ضعیف روایت میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ چاہا تھا کہ اچھا, اب میں جیسے فتح مکہ جب ہوا تھا, فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے سوچا کہ میری جان تو خطرے میں ہے, اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا غم تھا, تو ان کو یہ خیال تھا کہ اب میری جان تو خطرے میں ہے, وہاں سے چلے گئے. شاید پہلے بھی یہ واقعہ, پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں تذکرہ کیا ہوگا, وہاں سے چلے گئے. اور دور علاقے میں جا کر رہے, طائف وغیرہ اس طرف جا کر رہ گئے. ان کو اسلام سے دلچسپی تو تھی, اور وہ کہتے تھے نہیں اسلام ہے اچھا مذہب, دل تو چاہتا ہے, لیکن ایک تو میری جان خطرے میں ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں میں اسلام میں داخل ہوں, لیکن اتنے بڑے بڑے میں نے جرم اور گناہ کیے ہوئے ہیں, میرے گناہ معاف بھی ہوں گے یا نہیں. تو سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں, وہاں پر وہ آیتیں جب نازل ہوئیں, ان کو بتائی گئیں کہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو اس پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں, ان کو بتایا گیا کہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ دیکھو کہ جنہوں نے گناہ کیے ہوں, کفر و شرک کیا ہو, بڑے بڑے گناہ کیے ہوں, توبہ کر لیں, ایمان لے آئے, نیک اعمال کرتا رہے, تو اس کے لیے مغفرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں, ایمان تو میں قبول کر لوں اور توبہ کر لیتا ہوں, لیکن پھر عمل عملا صالحا, یہ تو ایسی سخت, پتہ نہیں اعمال صالحہ میں اتنا کرتا رہوں اور میرے اعمال ایسے ہوں کہ وہ قابل ہوں, یہ تو سخت شرطیں ہیں, پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی. اس وقت تک ایمان ان کی قسمت میں نہیں تھا, ایمان میں داخل نہیں ہوئے. کچھ عرصے کے بعد آیت نازل ہوئی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرتے, لیکن اللہ شرک کے علاوہ, مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے, جو چنا گناہ چاہیں گے معاف کر دیں گے. ان کو یہ آیت بتائے گا کہ دیکھو اس میں تو عمل صالح کی بھی قید نہیں. انہوں نے کہا لیکن اس میں تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کرنا نہیں چاہا تو میرا ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا. مقدر تھا, ابھی تک ان کا وقت نہیں آیا تھا. ایک وقت گزرا پھر یہ آیت نازل ہوئی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہاں پر تو بڑے بڑے گناہ کرنے والوں سے کہا گیا کہ تم میرے ہی بندے ہو. جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے تم میرے ہی بچے ہو, کہاں جاؤ گے, آ جاؤ میرے پاس ہی آ جاؤ, تم نے مجھے تکلیف دی ہے کوئی بات نہیں میرے پاس ہی آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے ہی بندے ہو, کہاں جا رہے ہو, میرے ہی بندے ہو, تم نے غلطیاں کر لی ہیں کوئی بات نہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, آ جاؤ میرے پاس تو دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے, وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی, انہوں نے بھی آیت سنی تو کہا اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے, اس میں تو مغفرت کی اللہ کی طرف سے بڑی امید اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے, کوئی شرط نہیں ہے. پھر وہ حاضر خدمت ہوئے, اپنے لیے پہلے تو پناہ لی کہ مجھے امن دیا جائے کہ مجھے کوئی قتل نہ کرے, اور ان کو امن ملا, حاضر خدمت ہوئے, اسلام میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر ہو سکے تو اپنے آپ کو مجھ سے میرے سامنے نہ لانا, میں تمہیں نہ دیکھوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا, بعض لوگ کو شاید یہ خیال ہو جائے کہ ذاتی انتقام, ذاتی معاملہ تھا کہ چچا کو چونکہ قتل کیا تھا اس لیے, یہ نہیں تھا. اصل یہ تھا کہ اگر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سامنے آتے ہیں تو سامنے آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی وجہ سے چوٹ لگتی ہے, ان کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا یہ ذریعہ بنیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. ان کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ دل میں تکلیف کا ہونا وہ تو غیر اختیاری چیز ہے, ان کے آنے کی وجہ سے تکلیف ہوگی تو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیر خواہی کے لیے فرمایا کہ ہو سکے تو میرے سامنے نہ آؤ. انہوں نے یہی کیا, کتنے فرما بردار, کتنے فرما بردار کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے, صحابیت کا شرف حاصل کیا, پھر ایسے چلے گئے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. یہ بڑے عجیب لوگ تھے, ایک لمحے میں کیسا ایمان ان کو حاصل ہو جاتا تھا. ان کو ضرورت نہیں تھی کہ دل لگی کی جائے, نہیں 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 قریب آ جاؤ, نہیں, ہاں آپ کا حکم یہی ہے کہ دور رہوں, ٹھیک ہے میں دور رہوں گا, اسلام معاف کرتا ہے, وہ سب چیزیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتی تھی, ان لوگوں کے ذہن اس سے صاف تھے. بہرحال بہت سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ والی آیت ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن کریم کی یہ ہے بعضوں کے نزدیک, اور ظاہراً ہے بھی. بعض حضرات صحابہ کا قول یہ ہے کہ سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن کریم میں جو ہے وہ دوسری ہے, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ, کہ آپ کا پروردگار لوگوں کو معاف کرتا ہے ان کے ظلم اور گناہوں کے باوجود. تو چونکہ عَلَى ظُلْمِهِمْ کے الفاظ ہیں تو بعض حضرات کی رائے ہے کہ سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن کریم میں وہ ہے. وہ بھی ہے یہ بھی ہے, بس اتنا ہے کہ دونوں کے درجے میں وہ پہلے یہ پہلے. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید والی آیت وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, سورہ والضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا کہ دیکھیے, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, آپ کے پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راضی نہیں ہوں گے جب تک دیکھ بھی دو امتی دوزخ میں ہیں, ہر ایک کو جب تک نکال نہیں دیتے, جب تک کوئی ایک نکل نہیں جاتا تب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے نہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے. تو گویا کہ سب سے زیادہ امید والی آیت تو وہ ہو گئی. بہرحال ہر آیت میں اپنے اپنے لحاظ سے امید ہے, یہ بھی امید والی آیت ہے, وہ بھی ہے, اور سورہ والضحیٰ والی آیت بھی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی کوشش جاری رکھیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں, اور امید اور خوف دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے رہیں. آگے چلتے ہیں, وقال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ, وَهَلْ نُجَازِي الا الكفور، اور ہم سزا تو اسی کو دیتے ہیں جو بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہوتا ہے. عام شخصوں کو نہیں، کفور، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کو کا انکار کرنے والا، کفر اختیار کرنے والا، ان کے لیے سزا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کفور نہیں ہے، جس نے تھوڑی تھوڑی غلطیاں کر لی، ان کے لیے سزا نہیں ہے. بہرحال آخرت میں ہمیشہ کی دوزخ اور ہمیشہ والی سزا، وہ تو صرف کفار کے لیے ہے. عارضی سزا یا عارضی، یہ اس کو سزا کہیں، یا گناہوں کی معافی کے لیے جو کچھ وقت کے لیے انسان کو ظاہری سزا سے گزرنا پڑے گا، تو وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اہل ایمان ہیں لیکن ان کے گناہ بھی ہیں. وقال تعالی، اللہ تعالی کے ارشاد ہے، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى، ہماری جانب یہ بات وحی کی گئی ہے کہ عذاب، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس کا ذکر ملتا ہے، انا قد اوحی الینا، ہماری جانب یہ بات وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو حق بات کو جھٹلائے اور ایمان اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے منہ پھیر لے، ورنہ عذاب نہیں، یعنی ہمیشہ والا عذاب انہی لوگوں کے لیے ہوگا. بہرحال امید اس میں بھی نظر آتی ہے. وقال تعالی ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، میرا رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے میری رحمت. دنیا میں اللہ کی رحمت مسلمان کافر، نیک ہو بدعمل ہو، تمام کے لیے ہے. ہاں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ خاص لوگوں کے لیے ہوگی، یعنی صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی. ورحمتی وسعت کل شیء، یہ تو آیتیں ہو گئیں، احادیث مبارکہ، بس پھر یہیں تک رکھتے ہیں. اب ہم نے بنیادی باتیں تو کر لیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر بس احادیث مبارکہ پڑھ لیں گے، جس سے مضمون کی مزید تاکید ہو جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.